بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء وبالسند المتصل منا إلى الإمام مالك رحمه الله قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواه مالك والحاكم معزز سامعین طالبات علماء اور میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے کہ آج دو نسبتوں سے ہمارے یہاں اجتماع ہوا ہے. ایک تو نسبت ہے کہ آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ملنا بڑی سعادت کی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ وجبت محبت للمتزامرین فیہ والمتجالسین فیہ والمتحابین فیہ والمتقلبین فیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان حضرات پہ جو میرے لیے آپس میں ملتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ہم کلام ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں پہ ملنا خود اللہ تعالیٰ کی محبت کو واجب کرنے کی دلیل ہے, اور دوسری جو بڑی بات ہے تکمیل بخاری صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح البخاری الجامع المسند المتصل المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننی ویانی. صحیح بخاری کی تکمیل الحمدللہ اس حوالے سے آج اجتماع ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا, انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کو بیکار نہیں چھوڑا بلکہ اس کے اصلاح اور رشد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفوس قدسیہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ رکھا. وقتاً فوقتاً ہر ہر قوم میں قبیلے میں حضرات انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور وہ انسانوں کی اصلاح کرتے رہے, بتاتے رہے کہ تمہارے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہیں, کون کون سی استعداد ہے, اس کو کس طریقے سے دروکار لینا ہے اور تمہارا مقصد کیا ہے. وہ مقصد کی طرف اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف متوجہ کرتے رہے. ہر نبی آئے اپنے اعتبار سے انہوں نے کوشش کی, جن کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی وہ شہید ہو گئے, نیکبخت ہو گئے, اور جن کی قسمت میں جو ہے شقاوت لکھی تھی بدبخت ہو گئے اور وہ مستحق انعام ہوئے. سب سے آخری سلسلے کی جو کڑی ہے وہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی کم وقت میں, آپ کے پاس بڑا ہدف تھا, آپ کو جو دین کا صحیح کام کرنے کا موقع ملا وہ مدنی زندگی میں ملا, اور مدنی زندگی آپ کی 10 سال زندگی تھی. تو اس کم وقت میں 10 سال میں آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ میرے پیارے نبی آپ کی جو دین ہے یہ مدینے میں نہ مکے میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں پوری دنیا میں پھیلانا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم وقت میں کم عرصے میں یہ سارا اسلام اور دین مخلوق تک پہنچایا, بلکہ نہ صرف پہنچایا بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا. لیکن جب آپ جانے لگے, جب آپ بیمار تھے, صاحب فراش تھے, بعض صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ نہ کہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, ہر انسان نے جانا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ تو ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں, آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ نے بڑی بہترین ایک بات نقل کی جس کے امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا میں نقل کیا ہے. فرمایا کہ ترکت فیکم امرین, میں تمہارے پاس پاس دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، لن تضلوا. عربی زبان میں یہ جو انداز ہے لن تضلوا، اس کا مطلب ہے کہ تم ہر گز گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک ہی گمراہ نہ ہونا، ہر گز گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہارا گمراہ ہونا امپوسیبل ہے، ناممکن ہے، اگر تم نے ان دو باتوں کو پلے باندھ لیا. کیا باتیں ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، اور وسنتی اور میری سنت، ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن و سنت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. قرآن و سنت سے جو انسان قریب ہوتا ہے اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، قرآن و سنت کے جو انسان قریب ہوتا ہے وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، قرآن و سنت کے جو قریب ہوتا ہے وہ حضرات انبیاء، صحابہ، اولیاء، نیکوکار لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور بہت ساری برکتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے. اور ایسا انسان گمراہی سے بھی دور ہوتا ہے، گناہ سے بھی دور ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں پہلے چھوٹے گناہ آتے ہیں، پھر کبیرہ گناہ آتے ہیں، اس کے بعد پھر کفر کی حد شروع ہوتی ہے. شیطان جو ہے وہ کسی مسلمان سے فوراً کفر کا کام نہیں کروائے گا، پہلے وہ اس کو غلط رخ پہ لے کے جائے گا، چھوٹے موٹے گناہ کروائے گا، اور پھر آہستہ بڑے گناہوں میں آئے گا، اور پھر وہ موقع آئے گا کہ انسان اللہ معاف کرے غلط رخ پہ چل پڑے گا اور اسلام کا منکر ہو جائے گا، ملحد ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن و سنت سے قریب ہونا اسلام سے قریب ہونا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے. اور انسان اگر قرآن و سنت سے دور ہو جائے تو ایسا انسان اللہ سے بھی دور ہے، حضرات انبیاء سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اسلام سے بھی دور ہے، کفر کے قریب ہے، جہنم کے قریب ہے، اور خسارے کے قریب ہے. قرآن و سنت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وقتاً وقتاً صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اس زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک ایک سلسلہ نسلم بعد نسلم، قرنم بعد قرن چلا آ رہا ہے، اور ہر حضرات نے اپنے اعتبار سے کوشش کی کہ اس سنت کو اور قرآن کے علوم کو عام کیا جائے. اسی سنت نبویہ میں کتب احادیث بھی آتی ہے، احادیث مبارکہ کا بڑا حصہ آتا ہے. جب انسان کی زندگی میں قرآن و سنت کی اور احادیث مبارکہ کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک اچھا تصور تخیل آتا ہے، اور آگے کام کرنے کا موقع آتا ہے. پھر انسان فرد کے لیے بنتا، پھر فرد معاشرے کے لیے بنتا ہے. جب قرآن و سنت کا علم ہوگا تو پھر انسان کی سوچ فقط انفرادی نہیں ہوگی، اس کی سوچ عالمی بن جائے گی، عالمی سوچ بن جائے گی. حضرات صحابہ کرام، تابعین، اکابرین کا معمول تھا کہ وہ جب کسی کو دعا دیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ امت کے لیے نافع بنائے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، وہ بھی ایک دعا ہے، لیکن ایک یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ امت کے لیے نافع بنائے. تو ایک فرد کو فرد کے لیے تیار کرنا، ایک فرد کو قوم کے لیے اور عالم کے لیے تیار کرنا. حضرات محدثین آئے، انہوں نے اپنے اپنے حصے اس سعادت میں ڈالے، اور ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کتابیں لکھیں، احادیث کی بہت ساری کتابیں لکھیں، جن میں مشہور کتابیں سیر چلتا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی چھ بڑی کتابیں ہیں. اس وقت ہمارا عنوان نہیں ہے، اگر ہم اس عنوان پہ جائیں گے تو حدیث کی ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور یہ جو سیر چلتا ہے، یہ ہمارے سامنے ذخیرہ احادیث کا 40% حصہ ہے، 40% اشارات نبویہ کا حصہ ہے، 60% حصہ احادیث طیبہ کا ہمارے نظروں سے اوجھل در اوجھل چلا رہا ہے، کیونکہ ہم نے مائنڈ ہی نہیں بنایا، ہم نے سوچ ہی نہیں بنائی کہ میں نے دینی لائن پہ چلنا ہے، میں نے قرآن و سنت کے قریب ہونا ہے. نہیں تو جب انسان کی زندگی میں قرآن و سنت کی کمی ہوتی ہے، گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور کفر کے دروازے اللہ معاف کرے کھل جاتے ہیں. انہیں سلسلے میں سے امام بخاری نے بھی کام کیا، صحیح بخاری، اصح الكتب بعد کتاب اللہ الجامع صحیح بخاری. امام بخاری رحمتہ اللہ نے جو صحیح بخاری ہے بڑی محنت سے لکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور 15 سال میں اس کتاب کو کمپلیٹ فرمایا. اور عجیب و غریب آپ نے محنت کی. کیسے محنت کی؟ آتا ہے کہ 8000 سے زائد روایتیں صحیح بخاری میں ہیں. ہر روایت لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے تھے، اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے الہ و ازار سے دعا کر کے پھر بسم اللہ پڑھ کے مقدس ہاتھوں سے ایک روایت کو درج کرتے تھے. پھر اس طریقے سے جب دوسری روایت درج کرنے کی باری آتی دوبارہ غسل فرماتے تھے. اس زمانے میں غسل کرنا بھی آسان نہیں تھا، آج تمہارے پاس آسانی ہے، کتنا مشکل کام تھا. دوبارہ غسل فرماتے، دوبارہ اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، 2 رکعت پڑھتے. تو اس طریقے سے جتنی آپ نے روایتیں نقل کی ہیں اس خلوص سے نقل کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آپ کی ادا، یہ خلوص اتنا پسند آیا کہ کہا جاتا ہے کہ جس سے بخاری نہیں پڑھی اس نے اسلام نہیں پڑھا، جس سے بخاری نہیں پڑھی اس کو علم کی ہوا تک نہیں لگی. امام بخاری 256 ہجری کے ہیں اور اس زمانے سے لے کے اب تک صحیح بخاری مدارس میں چلی آ رہی ہے. کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، بخاری کو لازمی پڑھ رہا ہوتا ہے. آج ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اس عظیم الشان کتاب کی نسبت سے یہاں پہ جمع ہیں. امام بخاری نے کتاب تو لکھی، اس کے بعد جب بعد والے حضرات آئے انہوں نے اس کتاب کو بہت لیا. اس بات کی میں وضاحت اس لیے کروں گا کہ آج ہماری زندگیوں میں جو احادیث کا نام فقط لوگ زبان پہ ہے، ہم کرتے وہ ہیں جو ہمارے من میں آ رہا ہوتا ہے، کاش کہ چیزیں ہمارے دل میں اتر جائیں. احادیث کا سلسلہ ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، امام بخاری کے جانے کے بعد جتنے بھی اکابرین آئے وہ باقاعدہ صحیح بخاری کو پڑھا کرتے تھے. آپ کو پتا ہوگا کہ صحیح بخاری کے 30 پارے ہیں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، صحیح مسلم کے 30 پارے ہیں. ہمارے اکابرین بزرگوں کا یہ طریقہ کار تھا، مسلمانوں کے گھرانوں کا، مردوں اور خواتین کا یہ طریقہ کار تھا کہ جس طریقے سے قرآن کریم کا ایک پارا نہیں ایک منزل پڑھا کرتے تھے. قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، حضرات صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ایک منزل کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا، قرآن سے شغف تھا، اسی لیے ہدایت پہ ڈٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، فتوحات تھی، اور بخاری کے ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے اور ایک پارے میں تقریباً 593 روایتیں آتی ہیں. 593 روایتیں آتی ہیں، آسان کام نہیں ہے. اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ آپ نے ڈیلی 10 روایتوں کو پڑھنا ہے، وہ ایک ہفتے تک کرے گا، چھوڑ دے گا. آج کل تو اللہ معاف فرمائے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. ایسے ایسے حضرات سے بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے، اتفاق ہوا ہے کہ جو حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ 7 سال ہو گئے ہیں ہم نے قرآن کے ختم بھی نہیں کیا. الامان والحفیظ، سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کاروبار کے لیے، تعلیم کے لیے، تفریح کے لیے، گپوں کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے، تلاوت کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی بنانے کے لیے نہیں ہے. اور احادیث کا معاملہ تو بہت دور ہے. جو بندہ قرآن سے اتنا دور ہوگا تو وہ حدیث سے تو اور بھی کافی دور ہوگا. قرآن و حدیث یہ انسان کی اصلاح کا معیار ہے. میں اگر ان حضرات کا بھی نام نقل کرنا شروع کر دوں کہ کن حضرات نے صحیح بخاری کو کتنی مرتبہ پڑھا ہے، چنانچہ علامہ خطیب بغدادی بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے 60 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. کہنا تو آسان ہے، 60 جلدیں عربی میں، اور آپ جو تھے 463 ہجری کے بڑے محدث تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 86 مرتبہ صحیح بخاری کو پڑھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں صحیح بخاری کی تلاوت نہیں کرتا، معمولات میں اس کو شامل نہیں کرتا، ہوں چین نہیں آتا. اس سے بڑھ کے ایک بڑے امام تھے علامہ ابن عبد البر. یہ واقعات میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھائیوں اور آپ اسلامی بہنوں کے ذہنوں میں بات آ جائے کہ ہمارے بڑے اکابرین کیوں ہدایت میں تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں تھی، وہ کیوں کامیاب تھے. آج بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی، سمجھداری ہونے کے باوجود بھی، سہولیات نعمتوں کے باوجود بھی، ہم کیوں پستی کی طرف رواں دوائے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اصل کام کو چھوڑ دیا ہے جو کرنے کا کام تھا. ہمارا رجحان جتنا مادیت کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، وہ آخرت کی طرف نہیں ہے. علامہ ابن عبد البر مالکی عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاستذکار، 30 جلدوں میں، 30 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اور آپ کا انتقال بھی 463 میں ہوا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 130 مرتبہ آپ نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے. اول تو ہمارے یہاں پہ کتب احادیث کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، رجحان نہیں ہے، اور دوسرا اگر رجحان ہے تو زیادہ سے زیادہ جو لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ فقط پڑھانے کے حد تک ہوتے ہیں کہ بخاری پڑھانے کا موقع مل گیا تو انسان نے بخاری پڑھ لی. تو قرآن و سنت یہ انسان کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے. اس کے بعد پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ کا زمانہ آیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ یہ وہ ہستی تھی، آپ کا انتقال 1176 ہجری میں تھا. آپ یقین کریں کہ بر صغیر پہ جتنے احسانات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کسی کے نہیں ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ حرمین گئے اور وہاں پہ اکابرین سے، محدثین سے علم حدیث کو حاصل کیا، 3 سال وہاں پہ قیام فرمایا، اور پھر آپ کے استاد شیخ ابو طاہر کردی نے آپ کو حکم دیا کہ بیٹا آپ ہندوستان جاؤ، وہاں پہ جہالت بہت ہے، کفر ہے، گمراہی ہے، اور وہاں جا کے آپ نے دین کا کام کرنا ہے. چنانچہ آپ یہاں پہ آئے اور دہلی میں مدرسہ بنایا اور علم حدیث پہ کام کیا. پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 4 بیٹے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی، یہ 4 بیٹے تھے اور پائے کے محدث تھے، مفسر تھے، اللہ والے بھی تھے، ظاہری اور باطنی علم رکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹوں کو بھی وہ صلاحیتیں دی کہ انہوں نے اپنے ابا کی اس کامش کو، تحریک کو آگے چلایا اور وہاں سے سلسلہ چلتا آیا آج ہم تک پہنچا ہے. آج بر صغیر میں جتنی بھی سند ہے، چاہے وہ انسان دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، وہ اگر بر صغیر میں رہائشی ہے تو اس کی سند جا کے شاہ ولی اللہ صاحب سے جڑتی ہے اور پھر وہ جا کے شیخ ابو طاہر کردی سے جڑتی ہے. تو اتنی بڑی انہوں نے محنت کی، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بر صغیر میں اتنا کام کیا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا مزاج بن چکا تھا کہ احادیث بچوں کو پڑھانی ہے. چنانچہ جب تک کوئی لڑکی، کوئی بچی مشکات المصابیح نہیں پڑھتی تھی، اس کا رشتہ نہیں آتا تھا. اگر رشتے کے لیے بات ہوتی تو پہلے سوال تھا کہ اس بچی نے مشکات پڑھی ہے؟ جی مشکات نہیں پڑھی، ہم نے یہاں رشتہ نہیں کرنا، ایک رواج تھا. آج ہمارے رواج نہیں ہے. احادیث سے ہمارا ابا بھی دور ہے، ہماری اما بھی دور ہے، ہمارا خاندان بھی دور ہے، ہمارے بچے بھی دور ہیں. دنیاوی ڈگریاں ہیں، نعمتیں ہیں، اسباب ہیں، دولتیں، سب کچھ ہے، قرآن و سنت نہیں ہے. اور قرآن و سنت اتنی اہم چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے، پھر بھی ہم خوش ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم ہدایت کے قریب ہیں. تو ہدایت کی بڑی وجہ قرآن و سنت ہے. اسی سلسلے کو میں آگے چلاتا ہوں. آج اسی نسبت سے ہمارا ادارہ مدرسہ عائضہ الحمدللہ یہاں پہ تکمیل بخاری کی تقریب ہے اور یہ آخری حدیث کا درس یہاں پہ دیا جائے گا. میں اس آخری حدیث کو پڑھوں گا، کچھ اس کی تشریح کروں گا اور اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب نکل کیا، آخر میں آپ نے کتاب التوحید نقل کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بزبان حال بہت کچھ کہتے جاتے ہیں. آپ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت نقل کی اور اس حدیث سے 10 مسئلے معلوم ہو رہے ہیں تو ہر مسئلے کی وضاحت کی کہ اس حدیث سے زکات کا علم ہوا، اس حدیث سے روزے کا علم ہوا، اس حدیث سے توحید کا علم ہوا، تو اس پہ آپ افواہ کو قائم کر رہے ہوتے ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری کو شروع کیا تھا کتاب الوحی سے کہ انسان کے لیے سب سے پہلی چیز وحی ہے، جب وحی کی طرف جائے گا تو ہدایت پہ ہوگا، اور اگر وہ وحی الہی کو چھوڑ کے عقل کی طرف جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا. عقل کو بھی ماننا ہے کسی حد تک، عقل کی بھی کسی حد تک بات ماننی ہے، اور جہاں پہ عقل جواب دے دے وہاں پہ وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، اور آپ نے عقل کے حوالے سے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، ہمیں عقل کو ایک حد تک استعمال بھی کرنا ہے، عقل کو استعمال نہ کرنا بھی غلط ہے، اور عقل پہ بالکلیہ انحصار کرنا بھی غلط ہے۔ فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے ایک تین آدمی ہیں، ان تین آدمیوں سے کہا جائے کہ آپ نے پہاڑ پہ گھوڑے کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، تینوں کے حوالے گھوڑے کر دیے جائیں۔ اب وہ تین شاہ سوار ہیں، ان کا ہدف یہ ہے کہ ہم نے اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک جو صاحب ہے وہ عقل کو استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہاں سے سفر سٹارٹ کرنا ہے اور اینڈ تک چوٹی تک میرے گھوڑے کو لے کے جانا ہے، تو ایک حد تک تو گھوڑا جائے گا، لیکن جہاں پہ پہاڑ کا رستہ شروع ہو جائے گا تو وہاں پہ گھوڑے جا سکے گا۔ اب اگر گھوڑے کے ذریعے جائے گا تو گھوڑا بھی گرے گا، خود بھی گرے گا، منہ کے بل گرے گا، اور گرنے کی وجہ کیا تھی کہ عقل، اس نے عقل پہ انحصار کیا۔ اور دوسرا بندہ ہے، اس نے یہ کہا کہ نہیں، آگے پہاڑ پہ تو گھوڑا چل نہیں سکتا، تو مجھے تو پھر آگے پیدل سفر کرنا ہے، گھوڑے پہ میں سفر کرتا ہی نہیں ہوں، وہ گھر ہی سے پیدل سفر شروع کرتا ہے۔ اب جب وہ پہاڑ تک پہنچتا ہے تو تھک جاتا ہے، اور اب پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے طاقت چاہیے، وہ اس کی ختم ہو چکی ہے، تھکاوٹ کے اثرات ہو چکے ہیں، تو اس نے عقل کو بالکل یہ چھوڑ دیا تھا تو پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا۔ ایک انسان سمجھدار ہے، اس نے کہا کہ یہ جو مجھے کہا گیا ہے کہ میں نے گھوڑے کے ذریعے پہاڑ تک پہنچنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے پہاڑ کی چوٹی پہ گھوڑے کو پہنچانا ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، لیکن ساتھ گھوڑے کو بھی ایک حد تک لے کے جانا ہے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے اور پہاڑ تک گھوڑے تک کا سفر کرتا ہے، وہاں گھوڑے کو باندھ دیتا ہے، اور پھر آگے وہ اوپر چڑھتا ہے اور پیدل جا کے سفر طے کرتا ہے۔ تو ایسا انسان ایک حد تک عقل کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہی طریقہ کار عقل کا وحی کا ہے کہ جہاں انسان کی عقل جواب دے وہاں پہ وحی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کا نام علم الغیب ہے، غیب کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے، ختم۔ لوجک پلے پڑے نہ پڑے، اس کی وجہ ذہن میں آئے نہ آئے، اس کی علت ذہن میں آئے نہ آئے، کیونکہ ہم بندے ہیں اور بندے حکمت کے متلاشی نہیں ہوتے کہ جی مولوی صاحب اس میں حکمت کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے، پہلے مجھے اس کی حکمت بتاؤ، اس کی علت بیان کرو، پھر میں عمل کروں گا۔ تو یہ بندگی کے بھی خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حکمتیں نہیں ہیں، اسلام جتنے بھی احکامات ہیں ان میں ہزاروں حکمتیں ہیں، اس کے لیے بھی ایسے ذہن کی ضرورت ہے کہ جو حکمتوں کو سمجھ سکے۔ تو امام بخاری نے کتاب کو شروع کیا کتاب الوحی سے، اور کتاب کو ختم کر رہے ہیں کتاب التوحید سے، یہ بتانے کے لیے کہ آخری کام توحید والا ہونا چاہیے۔ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس حدیث کی طرف کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بخاری کی روایت ہے کہ جس انسان کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہی تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے سارے اعمال کو سیکھ لیا، اتباع سنت کو، صلاح کو، زکوٰۃ کو، سوم کو، معاملت کو، معیشت کو، اب آخری کام جو ہو ایمان ہے، اس ایمان کو لے کے چلنا ہے اور قبر تک لے کے چلنا ہے، توحید یہ ہے۔ اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کوشش یہ کرے کہ ہر کام کا جو آخری حصہ ہو وہ نیکی پہ ختم ہو۔ کتاب التوحید سے پہلے، کیونکہ میری گفتگو طالبات کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور طالبات نے بخاری کو پڑھا ہے، اس لیے کچھ مجھے فنی باتیں کرنی پڑیں گی اور انشاءاللہ ان کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ کتاب التوحید سے پہلے امام بخاری نے مختلف ابواب قائم کیے تھے جن میں فرق ضالہ مضلہ، جہمیہ، معتزلہ، خوارج فرقے تھے۔ ہر زمانے میں مختلف قسم کے فرقے اور جماعتیں آئی ہیں، نیست و نابود ہو گئی ہیں، تو ان کا ذکر کیا، ان کی تردید کی۔ ان کی تردید کے بعد پھر امام بخاری نے آخر میں توحید والی بات نقل کی کہ جو کامیابی ہے کس میں؟ وہ توحید میں ہے. اور یہ توحید کیسے آئے گی؟ اس توحید کے پر ثابت قدمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اسباب آپ کو بیان کیے گئے ہیں جلد اول سے لے کے اب تک, ان سارے اسباب کو ذہن نشین کرنے ہیں. جتنی روایتیں بیان کی ہیں ان روایتوں پہ عمل ہوگا تو انسان توحید پر ثابت رہے گا. آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک باب بیان کیا ہے کہ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ونضع الموازین, کہ ہم میزان عدل قائم کریں گے. القسط انصاف کے لیے, لیوم القیامہ قیامت کے دن, قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. کیوں کہ قیامت کا دن دار الجزا ہے, مالک یوم الدین. انسان نے دنیا میں کیا پایا, کیا کھویا, کیا اچھے کام کیے, کیا برے کام کیے, وہاں پہ ساری چیزیں مکشوف ہو جائیں گی, واضح ہو جائیں گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, جس کا اعمال نامہ اس کا پلہ بھاری رہا تو ایسا بندہ منچا زندگی میں رہے گا, عیش و عشرت میں رہے گا. اور جس کا میزان عمل ہلکا ہو گیا, گناہ زیادہ ہو گئے, اللہ بچائے کفر آ گیا اس پہ, گناہ آ گئے, نیکی کم ہو گئی, تو امو حاویہ, ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس. آگے فرماتے ہیں وَأَنْ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, اور بے شک بنی آدم کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور ان کی باتوں کو بھی تولا جائے گا. انسان کا کردار, انسان کی گفتار, انسان جو زبان سے کہتا ہے اس کو بھی, اور جو عمل سے کرتا ہے ان ساری باتوں کو تولا جائے گا. یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طرح کی قدرت کر رہے ہیں ان حضرات پہ جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کو نظر نہیں آ رہے. میں نے نماز پڑھی ہے تو نماز کو نظر نہیں آ رہی, روزہ رکھا ہے روزہ کو نظر نہیں آ رہا. تو جو اعمال ہے, اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اعمال کو بھی جسم دے دیں گے, اس کا وزن دے دیں گے. اور یہ قیامت کی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پہ وہ بھی کافی تفصیلی بات کی گئی ہے, یہ اس کا موقع نہیں ہے. میں آگے چلتا ہوں. یہاں پہ قرآن کریم کی آیت کو نقل کیا ہے اور یہاں پہ بات آئی ہے القسط. امام بخاری نے القسط کی وضاحت کریں گے کہ قرآن کریم میں جو یہ لفظ قسط آیا اس کا مطلب کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وقال مجاہد, امام مجاہد بن جبر المکی. امام مجاہد یہ عبداللہ بن عباس کے چہیتے شاگرد تھے, اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ صحیح تو عبداللہ بن عباس خمسہ اشرت سنتن, کہ میں عبداللہ بن عباس اتنے بڑے صحابی کے ساتھ 15 سال ساتھ رہا ہوں. اتنے بڑے صحابی کے تابعی تھے, اور آپ کا انتقال 102 ہجری میں ہوتا ہے. اور امام مجاہد بن جبر المکی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کا عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک انسان کی سب سے زیادہ جو خوشی ہوگی, جو سعادت ہوگی, اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. انتقال کیسے ہوا ہے؟ تہجد کے وقت حدود حرم میں بیت اللہ کے سامنے, اور نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں. اتنی مقدس موت آئی ہے امام مجاہد بن جبر المکی رحمت اللہ علیہ. اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ عموماً امام مجاہد عم مجاہد المکی عن عبداللہ بن عباس والی روایتیں عموماً صحیح روایتیں ہوتی ہیں. تو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کے اس لفظ القسط کی تشریح فرمانے جا رہے ہیں. اتنے بڑے آدمی بڑوں کی باتیں نقل کر رہے ہیں, تو فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس, جو لفظ قسط ہے وہ نکلا ہے قسطاس سے. العدل بالرومیہ, اور قسطاس انصاف کے معنی میں آتا ہے بالرومیہ, روم کی زبان میں. ویقالو, اور یوں بھی کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط. اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں پہ دو فعل ہیں, ثلاثی مجرد بھی آتا ہے, ثلاثی مزید بھی آتا ہے. امام بخاری فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لفظ قسط اگر یہ ثلاثی مزید فی سے آئے گا تو انصاف کے معنی میں ہوگا. اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط, تو مقسط اگر یہ ثلاثی مزید فی میں سے آئے گا, باب افعال میں سے آئے گا, تو یہ انصاف کے معنی میں ہوگا. وهو العادل, وہ انصاف کے معنی میں ہے. وأما القاسط, اور اگر لفظ قسط مجرد میں سے آ رہا ہے تو پھر یہ فہو الجاہر وہ ظلم کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک عربی کا قاعدہ تھا, انہوں نے بیان فرما دیا. آگے میں روایت کو شروع کریں گے. بالسند المتصل منا الى الامام الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا احمد بن مشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں یہ روایت تین مقامات پہ نقل کی ہے. نمبر ایک کتاب الدعوات میں جہاں پہ دعا کا ذکر آتا ہے, نمبر دو کتاب الایمان والنذور میں جہاں پہ منت اور نذر کی بات آتی وہاں بھی اس بات کو نقل کیا ہے, اور تیسرا موقع یہ تھا کتاب التوحید میں بخاری کے بالکل اینڈ میں اس روایت کو آپ نے نقل کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ انسان کا آخری کام اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہونی چاہیے. کتاب الدعوات میں امام بخاری کا طریقہ کار یہ بھی رہتا ہے کہ جب وہ روایتوں کو ریپیٹ نقل کر رہے ہوتے ہیں, بار بار لا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان کے الگ الگ شیوخ ہوتے ہیں, الگ الگ استاد سے روایت کو سنا ہوتا ہے. امام بخاری کو جو یہ جو روایت ہے وہ تین اساتذہ کرام سے حاصل ہوئی تھی. ان کے پہلے شیخ تھے حضرت زہیر رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے آپ کے شیخ تھے حضرت قتیبہ بن سعید, اور تیسرے آپ کے شیخ ہیں احمد بن اشکاب. تو کتاب الدعوات میں آپ نے اپنے استاد امام زہیر سے روایت کو نقل کیا, اور کتاب الایمان والنذور میں شیخ قتیبہ بن سعید کے نام سے روایت کو نقل کیا, اور یہاں پہ آپ نے احمد بن اشکاب سے روایت کو نقل کیا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جو تین روایتیں نقل کی ہیں, آپ نے احمد بن اشکاب کے جو شیخ ہیں ان کی روایت کو آخر میں کیوں نقل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ کا جو انداز ہے کتاب میں, اس میں آپ یعنی کہ بزبان حال اشاروں میں بہت کچھ کہہ کے جا رہے ہوتے ہیں, اسی لیے حضرات کو بہت دسی آئے, اور بخاری پہ انہوں نے بہت سارا کام کیا, کئی چیزوں کو شروعات رکھی ہے اس کو حل کرنے کے لیے. اس کی ایک سادہ سی بات کہی جاتی ہے, جواب دیا جاتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کو امام زہیر سے یہ روایت پہلی مرتبہ ملی تھی تو اس کو پہلے درجے میں نقل کیا, پھر قتیبہ بن سعید سے ان کو دوسری مرتبہ ملی تھی تو اس کو دوسرے نمبر پہ لے کے آئے, اور تیسری مرتبہ آخری مرتبہ شیخ احمد بن اشکاب سے سنی تھی تو ان کو آخر میں لے کے آئے. کیا آپ اس ترتیب کو فالو کیا؟ یہ بہت ہی باریک چیزوں کا فرق ہے. آگے احمد بن اشکاب بڑے محدث ہیں, وہ روایت کر رہے ہیں محمد بن فضیل سے, وہ روایت کر رہے ہیں ہمارا بن قعقاع سے, اور وہ شیخ ابو زرع سے روایت کر رہے ہیں. ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے محدث تھے, اور کہا جاتا ہے کہ اگر ابن ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کو نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے, اتنے حدیث کے ایکسپرٹ تھے. وہ روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. تو روایت کیا ہے؟ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, کلمتان دو کلمے ایسے ہیں. یہاں پہ کلمہ کہہ کے مراد کلام ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کلمہ شہادت, حالانکہ کلمہ تو چند الفاظ کا نام ہوتا ہے اور کلام پورا جملہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کلمہ کہہ کے کلام مراد لیا ہے. جب ہم کلمہ شہادت بولتے ہیں تو مطلب یہ کہ پورا کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ کلمتان دو کلمات. جب انسان سنتا ہے کہ دو کلمات ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ دو کلمات میں کیا پاور ہوگی, دو کلمات میں کیا طاقت ہوگی. فرمایا کہ حبیبتان للرحمن, رحمان کو بڑے محبوب ہیں, اور کیا چاہیے؟ پاور کی بات کر رہے تھے نا, یہ پاور ہے کہ رحمان جس کے لیے تم کام کرنے چاہ رہے ہو اس رحمان کو بڑے محبوب ہیں. اور یہاں پہ اللہ نے کہا, حبیبتان اللہ نہیں کہا. اچھا, کسی بھی روایت میں اس حدیث کے میں نے تفتیش کی, تمام طرق کو جمع کیا, کسی بھی روایت میں یہ نہیں آتا کہ حبیبتانی اللہ. تمام طرق میں, چاہے وہ روایت بخاری کی ہو, مسلم کی ہو, ابن ماجہ ہو, تمام طرق میں آ رہا ہے الرحمن. کہ وہ دو کلمات رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بسا اوقات مختصر عمل پہ ڈھیروں نیکی عطا فرما دیں گے. تو یہ دو کلمات ہیں، وہ چاہے تو اس کے مقابلے پوری کائنات آپ کو دے دیں. حبیب تعالی الرحمان، اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا تب جو کلمے ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا جب یہ اللہ کو اتنے محبوب ہے تو میں تو گناہ گار ہوں، میں کلمات کو نہیں پڑھ سکتا، کہ بہت بلندے لمبے کلمات ہو گئے. ضروری آسان سے خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں. اور جب انسان کی نیچر ہے کہ سنتا ہے کہ اچھا زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں، تو اس کا ثواب بھی کم ہوگا. ٹھیک ہے، مانا کہ دو کلمات ہیں، اللہ کو محبوب بھی ہیں، زبان پہ ہلکے بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب کم ملے. فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، ثواب کی بات کرتے ہو تو میزان میں اتنے وزنی ہیں کہ ایک طرف آپ کی پوری زندگی کی نیکیاں، ایک طرف یہ کلمات اتنے وزنی ہیں، اتنی امپاور ہے. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی ہیں. اچھا یا رسول اللہ وہ کلمات تو بتا دیجئے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، تین مرتبہ کلمات کو دہرائیے، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم. اونچے کلمات. روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے گا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، خفتت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگرچہ اس انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. 100 مرتبہ. اور ایک مجرب وظیفہ آپ سماعت کر لیجئے، ہمارے اکابرین کا ہے اور بزرگوں کی طرف سے بھی اس کی اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر فجر کے بعد جہاں پہ فجر کی نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے اور مجلس کو برخاست نہ کرے، وہیں بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، تو معاشی جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کشائش رزق کے لیے، فراوانی رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، نعمتوں کے لیے، صحت کے لیے، عافیت کے لیے بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے. لیکن اکابر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے، بلکہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے. جب نماز کا اہتمام ہوگا تو آپ کے وظیفے میں قوت طاقت پیدا ہوگی، ورنہ آپ کا وظیفہ روح کے بغیر ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو حدیث ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو دو کلمات بڑے پسند ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہ اللہ تعالیٰ کے انسان تعریف کر رہا ہے، ایک انسان کے بارے میں یہ بتانا کسی انسان کے بارے میں کہ یہ انسان جو ہے وہ اچھا انسان ہے، اس کی صفات کو بیان کر رہا ہے، اور صفات کو بیان کرنے کے بعد برائیوں کو بھی ختم کر رہا ہے، اس میں یہ گناہ بھی نہیں ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہے. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس پہ اعتماد کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ حقیقی تعریف کے مقام کیا ہے، یعنی کہ لائق ہے، حقیقی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى. تو انسان تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اُسَبِّحُ سُبْحَانَ اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہوں بحمدی اور حمد کے ساتھ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اور وہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت بڑے ہیں. سبحان اللہ بحمدی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے، اور سبحان اللہ العظیم میں اللہ تعالیٰ کی روح کا بیان ہے، خوف کا بیان ہے. عظیم اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے ہیں. تو جب انسان کے سامنے اللہ کی محبت بھی آئے، اللہ کا خوف بھی آئے، جب محبت اور خوف ملتا ہے تو اس سے خشیت پیدا ہوتی ہے، محبت اور خوف کو بلیس کریں گے, نتیجہ کیا آئے گا؟ خشیت. تو یہ خشیت والی چیز ہے, ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, خشیت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ روزانہ 300 مرتبہ ان کلمات کا اہتمام کرے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آ جائے گی, روح بھی آ جائے گا, جب بھی گناہ کا موقع آئے گا تو یہ چیزیں اس کو روکے گی. اللہ تعالیٰ اپنے خوف خشیت معرفت ہمیں عطا فرمائے. یہ تمہاری آخری حدیث کا بیان تھا. کچھ باتیں اور عرض کرنی ہیں طالبات سے. سب سے پہلے تو طالبات مبارکباد کی مستحق ہیں, وہ ان کے والدین, گھر والے, رشتہ دار سب کو ہماری طرف سے بڑی بڑی مبارک ہو کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو اس بڑی نعمت کے لیے وقف کیا, موقع دیا کہ آج وہ ماشاءاللہ ایک جو علم ہے اس کو مکمل کر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. لیکن ہماری بہنوں کو, ہماری ماں بہنوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کریں. یہ نہیں کہ جب انسان مدرسے سے فارغ ہو گیا تو وہ یہ سوچے کہ اب میں بالکل فارغ ہوں. نہیں, مدرسے کے بعد بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. طالبات اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ علمی لائن سے جڑی رہے. فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ بڑے فقیر گزرے ہیں, آپ کے انتقال 1252 ہجری میں ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 40 ایسے افراد ہیں جو کہ حکمی شہید ہیں, ان میں سے وہ عالم دین بھی ہیں, وہ عالمہ بھی ہیں کہ جو شب و روز میں ایک سبق پڑھاتی ہے پڑھاتا ہے. اس کا جب بھی انتقال ہوگا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی. تو اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ مدرسے سے پڑھنے کے بعد, امتحانات کے بعد اس سلسلے کو چلایا جائے. اور یہ ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں, یہی جو ہے پہلی بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں, اور یہی بچوں کی پرورش اس انداز سے کرے کہ اس بچے کو فرد کو فرد کے لیے تیار نہ کرے بلکہ فرد کو سماج کے لیے تیار کرے. اس وقت میں کچھ مختصر بات کروں گا, ورنہ بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ حضرات صحابیات اور تابعیات نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کی. تو جب والدین کا خصوصاً ماں بہن کا ذہن اونچا ہوگا تو گھرانہ دیندار ہوگا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو کہ حضرت انس بن مالک کی والدہ محترمہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضرات صحابہ کرام کو پتہ چلا تو پورے مدینہ منورہ میں خوشی کا سما تھا, اس سے بڑھ کے سما تھا کہ آج مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے تھے. اور پہلے سے انہوں نے ترتیب بنا کے رکھی تھی کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے تو ہر انسان آپ کو کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کرے گا. مدینہ منورہ میں ایسے کوئی گھر نہیں تھا کہ جس نے آپ کو گفٹ نہ دیا ہو. ایک ہی صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ, غریب تھی. جیسے جیسے وقت قریب ہوتا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں تک پہنچے, یہاں تک پہنچے, اب مدینہ کے قریب پہنچ گئے, پریشان ہیں, گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, اندر باہر ہو رہی ہیں. ابو طلحہ نے پوچھا کہ ام سلیم خیری تو کیا ہوا ہے؟ رو پڑی, کہنے لگے کہ مدینہ میں اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور مدینہ میں ایسا کوئی گھر ہی نہیں ہے کہ جس نے ہدیے کا بندوبست نہ کیا ہو سوائے میرے. میں غریب ہوں, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, میں کیا پیش کروں؟ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں کیا چیز پیش کروں؟ بڑی پریشان ہوئی. لیکن ذہن بنا ہوا تھا, ذہن بنا ہوا تھا. ان کو خیال آیا, انہوں نے کہا کہ ہاں ایک میرے پاس ہدیہ ہے, ایسا ہدیہ ہے کہ شاید وہ ہدیہ بڑا وزنی ہو جائے. اللہ کے نبی جو تشریف لائے, صحابہ کرام نے اور صحابیات نے اپنے اپنے طور پہ جو ہدایا کا بندوبست کیا تھا, کسی نے سونا دیا, چاندی دی, بکری, مال, مویشی, کسی نے گھر بار دے دیا, ہدیہ تھا. آپ نے قبول فرما لیا, اس لیے کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ پہلے خلوص سے ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے, جہاں کوئی مفاد پرستی نہ ہو. حضرت ام سلیم دیا, کہنے لگی، یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس نہ مال مویشی ہے، نہ جائیداد ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ رقم میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ مدینہ منور آئے ہیں اور یہ آپ کو کسی بچے کی ضرورت تو ہوگی گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، یہ میرا بیٹا ہے انس، میں اس کو اپنے میں ہدیہ پیش کر رہی ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، آج سے بچہ آپ کا ہو گیا۔ اور کہا کہ ہادا خوبئی دبک، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اللہ کے نبی نے اسے قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ام سلیم یہ میرا خادم نہیں، یہ میرا بیٹا ہے بنی۔ اور پھر 10 سال انس بن مالک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، 10 سال گھر بار کے کام کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ خدم تو عشر سنینا، میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، ما ضربنی ولا قہرنی ولا زجرنی ولا قال لما فعلت هذا، 10 سالوں میں کبھی جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، کبھی یوں بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا تم نے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، بہت اہم کام تھا، بچہ تھا میں 9 سال میری عمر ہوگی، باہر بچوں سے کھیلنے لگ گیا، کافی دیر ہو گئی، اللہ کے نبی گھر سے باہر تشریف لائے، جب ایسے موقع پہ کوئی اور ہوتا تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے بڑی محبت سے کان سے پکڑا، انس ابھی تک گئے نہیں ہو، میں نے مڑ کے دیکھا تو مسکرا رہے تھے، جب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گیا، جائیں جلدی کام کر کے آ جائیں، کبھی ڈانٹا نہیں گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسی مائیں تھی، ام سلیم کا ذہن بنا ہوا تھا نا، تو آج جتنی یہاں پہ میری مائیں بہنیں موجود ہیں وہ ارادہ کر لیں کہ وہ ام سلیم کے طریقے پہ چلیں، اپنے بچوں میں سے کسی بیٹے کو اور بیٹی کو وقف کر دیں کہ اللہ میں بھی سے آپ کے راہ میں بھیج دیتی ہوں کہ میری بچی عالمہ بنے گی، میرا بچہ عالم بنے گا، حافظ بنے گا، اللہ تاکہ آپ کے دین کو محفوظ کر سکے۔ حافظ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و سنت کا محافظ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے بچے نے حفظ کر لیا، آپ کی بچی نے حفظ کر لیا تو اس نے اللہ کے قرآن کو محفوظ کر لیا، کتنی بڑی بات ہے۔ قیامت کے دن کیا اس کا درجہ مقام ہوگا؟ تو حضرات صحابیات نے ایک مثالیں قائم کی ہیں، ہمارے بھی گھروں میں ایسا ایک مزاج بن جائے۔ حضرت اسماء بنت ثقل مشہور صحابیہ ہیں اور بہت ہی سمجھدار تھی، بات کرنے کا بڑا سلیقہ تھا۔ ایک مرتبہ مہاجر اور انصار کی خواتین جمع ہوگی حضرت اسماء بنت ثقل کے پاس، ایک پوری جماعت آ گئی۔ حضرت اسماء نے کہا کہ خیریت تو ہے؟ آج اتنی مسکرات میرے پاس آ چکی ہیں۔ کہنے لگے کہ آج ہمارا ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، وہ آپ نے حل کر رہے ہیں۔ اچھا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ دنیا نہیں تھی، ان کا مسئلہ پیسہ نہیں تھا، ان کا مسئلہ آخرت کا تھا۔ گھروں کی خواتین تھی، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور دین کی فکر ہے۔ جب ماں میں، بہن میں، بیٹی میں دین کی فکر ہوگی تو ایسی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ اچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ خواتین نے یک زبان ہو کے کہا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ہم سے بازی لے گئے۔ اچھا کیسے لے گئے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، ان کو آپ کی صحبت میسر ہے، آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی ان کے سامنے نازل ہوتی ہیں، ہم گھروں میں پڑی رہتی ہیں، ہم نے جہاد کر سکتی ہیں، نہ آپ کا دیدار کر سکتی ہیں، ہم کہیں جا نہیں سکتی، ہم بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ہم نیچے ہوتی جا رہی ہیں اور وہ ترقی کر کے جا رہے ہیں، وہ فتوحات پر ہے، ہم تنزلی کا شکار ہیں، میں اسے محسوس ہو رہا ہے۔ آج کی عورت کی طرح نہیں تھی کہ ان کا مسئلہ فقط پیسہ، کپڑا اور گھر اور پاکٹ منی، یہ مسئلہ ہی تھا ان کا۔ اسماء بنت ثقل نے کہا کہ ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ میں اللہ کے نبی سے ڈسکس کروں گی۔ آپ نے وقت طے کیا، حضرت بلال سے کہا کہ ہم اللہ کے نبی سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں فلاں دن میرے پاس آ جانا۔ اب یہ مستورات کی جماعت اللہ کے نبی کے پاس آئی، حضرت اسماء بنت ثقل نے بڑے ادب و احترام سے یہ ساری بات رکھی کہ یا رسول اللہ، صحابیات کا اور آپ کی امت کی جو بیٹیاں ہیں ان کے مسئلے، اللہ کے نبی نے تسلی کے کلمات دیے اور فرمایا تم بے فکر ہو کے گھر میں کام کرو، تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے، تم میری امت امت کے افراد ہو، تم میری روحانی بیٹیاں ہو، تمہارے مرد جو بھی کام کرتے ہیں وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، جہاد میں شریک ہے، تم نے مردوں کی خدمت کی ہے، اس میں برابر بھی تم شریک ہو، کیا تم نہیں چاہتی کہ قربانی کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تمہیں ملتا رہے؟ کسی سوچ تھی. ایک تیسرا واقعہ، ایک لمبی داستان ہے، ایک واقعہ عرض کر کے اس بات کو مکمل کروں گا، کافی وقت ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حج کا سفر کا ارادہ کیا اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ کا آخری حج ہے، ہجرت کے بعد آپ نے چار عمرے فرمائے تھے، ایک حج کیا تھا سن 10 ہجری میں، اور یہ حج کے 6-7 مہینے پہلے ہی ڈھنڈورا پیٹ گیا تھا، یہ خبر آپ کی طرح پھیل چکی تھی پورے ملک میں کہ اللہ کے نبی کا حج ہے، اور قرائن سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا آخری حج ہے، کیونکہ آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ملاقات بے شمار تم سے آئندہ سال نہ ہو. ہر صحابی اور صحابیہ کا ارادہ تھا کہ وہ اس حج میں اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرے. جو صحابہ کرام مالدار تھے وہ حج کے لیے روانہ ہوئے، جن کے پاس مال مویشی تھے انہوں نے مال مویشی کو بیچا، زمینوں کو بیچا، اور بیویوں نے، شوہروں نے اور بچوں نے ارادہ کیا کہ وہ بھی حج کرے. اس طریقے سے ایک کم و بیش 1,25,000 سے زائد صحابہ کرام کا مجمع تیار ہو گیا. کچھ ایسے بھی صحابہ کرام تھے جو بہت غریب تھے، اور یہ زیادہ جو مسئلہ تھا خواتین کی طرف سے تھا. خواتین کی طرف سے، صحابیات کی طرف سے بڑا مسئلہ تھا. گھروں میں ایک غم کی کیفیت ہے کہ اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں، اور ہم محروم ہیں. ایک صحابی کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے بڑی ضد کی، کچھ بھی ہو جائے مجھے اس حج پہ جانا ہے. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی بکری ہے، اسی کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں، اس کو اگر ہم نے بیچ دی تو ہم کیا کھائیں گے پیئیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ کچھ تو کرو. سوچ تھی عظیم الشان قافلہ روا دمائے میں نے جانا ہے. ایک نہیں بس، یہ کافی مائیں تھی، کافی امت کی بہنیں تھی جن کا ارادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان چاہیے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ملتی حدیث میں. حدیث پہ کام کرتے 15 سال ہو میری فیلڈ حدیث ہے، حدیث پہ ایسی کوئی حدیث ملتی نہیں ہے کہ صحابہ اور صحابیات نے کوئی مشکل آپ کے سامنے رکھی ہو اور آپ نے کہا کہ نہیں کرنا ہے، کوئی اس کا حل نہیں ہے، آپ نے حل نکالے، آپ نے امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی. جب یہ معاملہ آپ تک پہنچا کہ گھروں میں بہت ساری صحابیات ہیں، مائیں ہیں، بہنیں جو آپ کے ساتھ سفر میں جانے کے لیے ترس رہی ہیں، رو رہی ہیں، گھر میں ایک ماتم کا سما ہے، اللہ کے نبی نے ان کی بدولت ایک تاریخی جملہ فرمایا. سبحان اللہ، تاریخی جملہ. آپ نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات، فرمایا کہ میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، اور ابھی تمہارے پاس رقم کا بندوبست نہیں ہے، سفر نہیں ہے، سواری نہیں ہے. تو فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، وفی روایت عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی، اخرجہ مسلم. فرمایا کہ رمضان کا عمرہ کر لینا رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے. بس سب خوش ہو گئے. اصل فکر آخرت، تو اصل مائیں وہ ہوتی ہیں، اصل بہنیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر فکر آخرت ہو. تو احادیث پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ فکر آخرت غلبہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے. بالخصوص ہماری مائیں بہنیں ضروری ہیں کہ ان کے دلوں میں ان چیزوں کا جتنا استحضار ہوگا تو فائدہ ہوگا. آج سے ارادہ کر لے کہ ہم نے بچے کو فرد کو فرد کے لیے نہیں بنانا. یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے بیٹی ہے تعلیم کروا لی جاب پہ لگ گیا کاروبار میں سیٹل ہو گیا بس اب ہم کامیاب ہوں گے. نہیں, ابھی کامیابی نہیں ملی. کامیابی ملے گی جب آپ فرد کو قوم کے لیے پیدا کریں گے, فرد کو امت کے لیے بنائیں گے کہ یہ فرد ہے, میرے بچے سے امت کو نفع ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو نصیب اچھے کرے, ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. جتنی میری بہنیں یہاں حاضر ہیں, میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, اور جو علماء اور جو عالمات یہاں پہ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی آنے کو بیٹھنے کو حاضری کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو امت کے لیے نافع بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے بچے کو نصیب اچھے فرما دے، اے اللہ کے بچے کو نصیب اچھے فرما دے، ان کو دین سے وابستہ رکھ دیا تھا، ان کے دین کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے والدین کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرما، جتنے حاضرین اور حاضرات یہاں پہ موجود ہیں سب کی کامل بخشش فرما، اے اللہ یہ جو مدرسہ ہے مدرسہ عائزہ، اے اللہ مدرسہ عائزہ میں بہت سارے کام چل رہے ہیں، دین کے کام ہیں، قرآن سنت حدیث فقہ اور یا اللہ بیانات، اے اللہ جتنے بھی اصلاحی کام یہاں پہ ہو رہے ہیں سب کو اللہ قبول فرما، اور جو انہوں نے اچھے اچھے عزائم کیے ہوئے اللہ سب کو اچھے عزائم پہ اللہ قبول فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ یہاں کی طالبات معلمات اساتذہ اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما، یا اللہ آپ کے شان کے مطابق اجر عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹی سی سعی کو قبول فرما، ہم جو نالائقی کی وجہ سے نہیں مانگ سکے اللہ ان کے تقبل منا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بندوق علینا